سنیچر 28 اپریل کے سیربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. مذہبی آزادی سے متعلق امریکی کمیشن کی بھارت اور پاکستان پر تنقید. پاکستان میں اقلیتوں کو تحفظ کیوں نہیں مل پا رہا؟
جو پولیٹیکل ول ہونی چاہیے اسٹیٹ کی ان لوگوں کو تحفظ دینے کی, وہ رہی نہیں. اور وہ ایلیمنٹس اب اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ وہ اب اسٹیٹ کو بھی چیلنج کرتے ہیں.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. بین الاقوامی مذہبی آزادی کے امریکی ادارے یو ایس سی آئی آر ایف نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ انڈیا میں مذہبی آزادی میں مسلسل کمی آ رہی ہے. تفصیل کے ساتھ ذیشان ظفر.
یو ایس سی آئی آر ایف کی سن 2018 کی رپورٹ میں انڈیا میں مذہبی آزادی کے تعلق سے نریندر مودی حکومت کے رویے پر کہا گیا ہے کہ انڈیا کا کثیر مذہبی کثیر الثقافتی کردار خطرے میں ہے, کیونکہ وہاں ایک مذہب کی بنیاد پر جارحانہ طریقے سے قومی شناخت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس رپورٹ میں انڈیا کی 10 ریاستوں اتر پردیش, آندھرا پردیش, اڑیسہ, بہار, چھتیس گڑھ, مدھیہ پردیش, راجستھان, مہاراشٹر, گجرات اور کرناٹک کا ذکر کیا گیا ہے, جہاں مذہبی آزادی کو زیادہ خطرہ لاحق ہے. جبکہ انڈیا کی باقی ریاستوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہاں مذہبی اقلیتیں زد پر نہیں ہیں.
اسی رپورٹ میں امریکی حکومت کو پاکستان کے تناظر میں تجویز پیش کی گئی ہے کہ پاکستان کو ان ممالک کی فہرست میں شامل کیا جائے جہاں مبینہ طور پر مذہبی آزادی کی یا تو سنگین خلاف ورزیوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے یا پھر ان پر قدغنیں لگائی جاتی ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار نے لاہور میں ذہنی امراض کے اسپتال کا دورہ کیا اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا. اس دوران وہاں موجود خواتین مریضوں نے برے سلوک کی شکایات کی. نازیہ گلزار.
چیف جسٹس کے ذہنی امراض کے اسپتال کے دورے کے دوران خواتین مریضوں نے شکایات کے انبار لگا دیے اور بتایا کہ ان کے ساتھ بہت برا سلوک روا رکھا جاتا ہے. خواتین مریضوں نے کہا کہ انہیں ادویات فراہم نہیں کی جاتیں اور ان کا مناسب علاج بھی نہیں ہوتا. چیف جسٹس نے سزائے موت کے قیدی کنیز بی بی سے بھی ملاقات کی اور خاتون کے علاج پر تشویش کا اظہار کیا.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں فائرنگ کے ایک واقعے میں ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے دو افراد قتل کر دیے گئے ہیں. کوئٹہ سے محمد کاظم.
دونوں افراد کو شہر کے مصروف ترین علاقے جمال الدین روڈ پر نشانہ بنایا گیا. سٹی پولیس اسٹیشن کے اہلکار نے بتایا کہ اس علاقے میں ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے دو افراد اپنی دکان میں بیٹھے تھے. اہلکار کے مطابق نامعلوم مسلح افراد موٹر سائیکل پر وہاں آئے اور انہوں نے دکان میں بیٹھے دونوں افراد کو گولیوں کا نشانہ بنایا.
یمن کے دارالحکومت صنع میں دسیوں ہزار افراد حوثی باغیوں کے اعلیٰ سیاسی رہنما کے جنازے میں شرکت کے لیے سڑکوں پر نکل آئے ہیں. عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ سعودی فوجی اتحاد کے فضائی حملے میں جس میں صالح الصمد ہلاک ہوئے تھے وہ جنازے کے اجتماع کے پاس ہی کیے گئے تھے. سعودی ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کے فوجی اتحاد کے فضائی حملے میں سینئر کمانڈر سمیت 40 حوثی باغی مارے گئے تھے, جبکہ حوثی باغیوں کی جانب سے اب تک اس کی تصدیق نہیں کی گئی. البتہ سعودی عرب کی جانب میزائل داغے گئے ہیں جن سے وہاں ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ میانمار میں شمال سے ہزاروں شہری شدید لڑائی کی وجہ سے نقل مکانی کر رہے ہیں. خدائے نور نصر.
اطلاعات ہیں کہ برما کی فوج کاچن نسل سے تعلق رکھنے والے باغیوں پر فضائی حملے کر رہی ہے. باغیوں کے ایک ترجمان نے خبر رسائی ادارے رویٹرز کو بتایا کہ حالیہ جھڑپیں گزشتہ 50 سالوں سے جاری تنازع کے دوران اب تک کی بدترین ہیں. اقوام متحدہ کے اہلکار مارکوٹس کا کہنا ہے کہ پرتشدد کاروائیوں کے بیچ میں پھنس جانے والے لوگوں کے تحفظ سے متعلق خدشات ہیں. تقریباً 120,000 افراد اس تنازع کی وجہ سے دربدر ہیں, جس میں باغی اپنے علاقے کے لیے زیادہ خود مختاری حاصل کرنے کی جنگ لڑ رہے ہیں.
نئے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اپنا پہلا غیر ملکی دورہ جاری رکھا ہوا ہے اور وہ سعودی عرب پہنچے ہیں. مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ وہ پر اعتماد ہیں کہ سعودی عرب میں ان کی ملاقات کے دوران ایران کا معاملہ زیر غور آئے گا. امریکی وزیر خارجہ کا یہ دورہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے دوران ہو رہا ہے. عنقریب صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہ فیصلہ کرنے والے ہیں کہ آیا وہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے میں شامل رہیں گے یا نہیں. مائک پومپیو سعودی عرب کے بعد اردن اور اسرائیل کا دورہ کریں گے. انڈیا اور چین نے نئے اقدامات کا اعلان کیا ہے جن سے مشترکہ سرحد پر کشیدگی کم ہو سکے گی. یہ اعلان دونوں ممالک کے رہنماؤں کے درمیان ایک بے ضابطہ ملاقات کے دوران کیا گیا. عبید ملک.
چین اور انڈیا دونوں ممالک نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ فوجی اور سیکیورٹی رابطوں کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرنے چاہئیں۔ آج کا یہ فیصلہ پہاڑی سلسلے ہمالیہ کے متنازع علاقے میں دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان ایک سال سے جاری کشیدگی کے بعد کیا گیا ہے۔ چین کے شہر ووہان میں انڈین وزیر اعظم نریندر مودی اور چین کے صدر شی جن پنگ کے درمیان ملاقات کو دونوں ممالک میں سراہا جا رہا ہے اور اس ملاقات کو کشیدہ تعلقات کو بہتر بنانے کا ذریعہ قرار دیا جا رہا ہے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
رول ساؤنڈ، کیمرا، ایکشن۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا۔
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن۔
آج شام سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ امریکہ کے بین الاقوامی مذہبی آزادی کے ادارے یو ایس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم نے اپنی سالانہ رپورٹ میں بھارت اور پاکستان میں مذہبی آزادی اور اقلیتوں پر تشدد کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت کا کثیر المدتی کردار خطرے میں ہے، جبکہ امریکی حکومت کو تجویز دی گئی ہے کہ وہ انڈیا اور پاکستان پر دباؤ ڈالے کہ دونوں ممالک اپنے ہاں اقلیتوں کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے اقدامات کریں۔ اس بارے میں سنیے نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی کی رپورٹ۔
امریکہ کے بین الاقوامی مذہبی آزادی کے ادارے یو ایس سی آئی آر ایف کی سن 2018 کی سالانہ رپورٹ میں بھارت اور پاکستان دونوں ہی ملکوں میں آزادی مذہب سے متعلق حالات پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ یو ایس سی آئی آر ایف ادارے کا قیام 1998 میں بین الاقوامی مذاہب کی آزادی کے قانون کے تحت عمل میں آیا تھا۔ بھارت کو اس رپورٹ میں دوسرے درجے کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں انڈیا کی 10 ریاستوں اتر پردیش، مدھیہ پردیش، بہار، اڑیسہ، گجرات، راجستھان، مہاراشٹر، آندھرا پردیش اور کرناٹک کا ذکر کیا گیا ہے، جہاں مذہبی آزادی کو زیادہ خطرہ لاحق ہے۔ انڈیا کے حوالے سے اس رپورٹ میں مخصوص 5 صفحات میں کہا گیا ہے کہ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی تشدد کی مذمت تو کرتے ہیں، لیکن ان کی سیاسی جماعت کے لوگ انتہا پسند ہندو تنظیموں سے منسلک ہیں اور ان میں سے بہت سے افراد مذہبی اقلیتوں کے تعلق سے ناروا زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ رپورٹ میں بھارتی حکومت کے اعداد و شمار کا حوالہ دے کر کہا گیا ہے کہ فرقہ وارانہ تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن مودی حکومت نے اسے روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا ہے۔ امریکی ادارے کی اس رپورٹ میں بھارت میں فرقہ وارانہ تشدد اور فسادات کے متاثرین کو انصاف نہ ملنے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مودی حکومت نے ماضی میں بڑے پیمانے پر ہونے والے فرقہ وارانہ تشدد کے متاثرین کو انصاف دلانے کے لیے زیادہ کچھ نہیں کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ان میں کئی پرتشدد فسادات خود نریندر مودی کی پارٹی کے لوگوں کی اشتعال انگیز تقاریر کے سبب ہوئے۔ رپورٹ میں گائے کو ذبح کرنے کے شبہ پر کئی مسلمانوں پر تشدد اور ان کی ہلاکتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح دلت ہندوؤں پر حملے اور مسیح برادری کے مبلغین پر دباؤ اور ان کے خلاف تشدد کا بھی ذکر شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غیر ملکی فنڈنگ سے چلنے والی این جی اوز کے کام کو روکنا اور تبدیلی مذہب مخالف قانون پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ امریکی رپورٹ میں بھارت میں عدلیہ کی تعریف بھی کی گئی ہے۔ یو ایس سی آئی آر ایف ادارے نے کہا ہے کہ بھارت میں ایک آزاد عدلیہ ہے جس نے بہت سے معاملات میں بامانی مداخلت کی ہے۔ بھارت کے حوالے سے اس رپورٹ میں امریکی حکومت کو 10 تجاویز دی گئی ہیں، جن میں حکومتی سطح پر بھارت کے ساتھ مذاکرات میں ان معاملات کو سرکاری سطح پر اٹھانے کو کہا گیا ہے۔ انڈیا میں انسانی حقوق اور مذہبی آزادی کی حالت میں بہتری لانے کے لیے امریکی حکومت کو دباؤ ڈالنے کی بھی تجویز دی گئی ہے۔ یو ایس سی آئی آر ایف کی رپورٹ میں پاکستان کو تشویشناک حالات والے ملکوں کی اول درجے کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کے خلاف جاری حملوں اور تعصب کے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سن 2017 میں پاکستان میں ہندو، عیسائی، سکھ، احمدی اور شیعہ مسلمانوں کو انتہا پسند گروہوں اور سماج کی جانب سے تعصب اور حملوں کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ پاکستانی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی حکومت ملک میں مذہبی اقلیتوں کو مناسب تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہی اور حکومت مذہبی آزادی کی سنگین خلاف ورزیوں کی مرتکب رہی۔ پاکستان کے توہین مذہب کے قوانین کے حوالے سے بھی رپورٹ میں تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ اب 2018 میں آنے والے قومی انتخابات میں انتہا پسند مذہبی پارٹیوں کی شمولیت سے بھی مذہبی اقلیتوں کو مزید پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یو ایس سی آئی آر ایف کی رپورٹ میں امریکی حکومت کو پاکستان کی حکومت کے ساتھ ایک ایسی قرارداد کے لیے مذاکرات کی تجویز دی گئی ہے جس کے تحت پاکستان میں آزادی مذہب سے متعلق معنی خیز قانونی اصلاحات کی جائیں، اور اس سلسلے میں پاکستانی وزیر اعظم اور فوجی سربراہ سے امریکی حکومتی اہلکاروں کی اعلیٰ سطحی گفت و شنید کی بھی تجویز دی گئی ہے۔
یہ تھے نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی۔ اور اس رپورٹ کے تناظر میں ہم نے بات کی بھارت اور پاکستان دونوں میں تجزیہ کاروں سے۔ میں نے پہلے بات کی پاکستان میں وکیل و انسانی حقوق کی سرگرم کارکن ہینا جلانی سے۔ ان سے پوچھا کہ امریکی کمیشن کی اس رپورٹ میں مذہبی اقلیتوں پر تشدد کے حوالے سے جو تشویش ظاہر کی ہے، کیا پاکستان کی حکومت نے اس سلسلے میں کوئی ٹھوس اقدامات کیے ہیں یا نہیں؟
دیکھیے، یہ جو تجویز ہے مذہبی اقلیتوں کے بارے میں، یہ پاکستان کی سول سوسائٹی کو بھی بہت ہے، اور ہم اس کے بارے میں بار بار اور بارہا یہ بات کہتے رہے ہیں کہ جس طریقے سے جو مائنورٹی کمیونٹیز ہیں ان کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ صرف کسی قسم کی صرف وہ ڈسکریمنیشن تک محدود نہیں ہے، ان کی زندگی اب خطرے میں ہے، اور بہت سی ایسے انسیڈنٹ سامنے آئے ہیں جن میں ہزارہ کمیونٹی جو ایک مائنورٹی ایتھنک کمیونٹی ہے، یا ریلیجس مائنورٹیز جو ہیں جیسے کرسچن کمیونٹیز ہیں یہاں پر، اور ہندو کمیونٹی ہے، یہ ایک بہت اس میں تشویشناک بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی ان لوگوں کو سامنے لانے میں جو ان کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، اور یہ انسیڈنٹس بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔
اچھا، یہ آپ نے ذکر کیا کہ یہ بار بار یہ حملے ہوئے ہیں، اقلیتوں کو، مذہبی اقلیتوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، آج ہزارہ کمیونٹی کے لوگوں کا بھی واقعہ ہے، ان کو نشانہ بنا کے ہلاک کیا گیا، کیا اصل وجہ ہے کہ حکومت اس پر قابو نہیں پا سکی ہے؟
دیکھیے، ایک زمانہ یہ تھا کہ حکومت پاکستان ایسی تھی جو کہ ایک بہت اپریسو ملٹری گورنمنٹ تھی جس نے اسلام کا استعمال کیا، اور یہاں پر ایک انٹالرنس کی فضا جان بوجھ کر قائم کی اپنے دوسرے پولیٹیکل اور ڈیفینس ایجنڈز کی وجہ سے۔ تو ظاہر ہے کہ ریاست کی ایک ایسی شکل بن گئی تھی جس میں ریاست نے نہ صرف یہ کہ لوگوں کو غیر محفوظ چھوڑا، اس میں دوسری جو ایسے ایلیمنٹس تھے جو ایکسٹریمزم کی طرف جا رہے تھے، ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی رہی اس ملک میں مختلف ریاستی اقدامات کے تحت۔ اور اب اگر حکومت کوئی بھی ہو، وہ کچھ بھی کرنا چاہے، تو ریاستی ادارے ایسے ہیں جن کی اب بھی ان کے ساتھ شاید کوئی منسلک ایسی ہو، رابطے ہوں، اور وہ ایک جو پولیٹیکل ول ہونی چاہیے اسٹیٹ کی ان لوگوں کو تحفظ دینے کی جو مائنورٹی کمیونٹیز سے ہیں، وہ رہی نہیں، اور وہ ایلیمنٹس اب اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ وہ اب اسٹیٹ کو بھی چیلنج کرتے ہیں۔
اچھا، اس رپورٹ میں کئی سفارشات کی گئی ہیں اور ان کو جوڑا گیا ہے مختلف امدادی پروگراموں سے بھی، آپ کے خیال میں جو پاکستان میں حکومت ہے اس کو یا اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو کوئی فرق پڑے گا؟
دیکھیے، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی حکومت ہو اور کوئی بھی ایسا ملک ہو جو اپنی سوورینٹی کی بات کرتا ہے، تو باہر کے لوگوں کی جو تشویش ہے آپ کے انسانی حقوق کے ریکارڈ کے بارے میں، آپ اس کے بارے میں سنیں یا نہ سنیں، لیکن آپ کے اندر سول سوسائٹی جو یہ آواز اٹھا رہی ہے اور بار بار آپ کے ہاں آپ کے سامنے ایسے انسیڈنٹس آ رہے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں یہ زیادہ اہم ہے کہ یہ یہاں کی اندر کی بات سنیں۔ اگر یہ اندر کی بات نہیں سن رہے تو پھر کتنی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ کسی ایسی فورن رپورٹ کے اوپر اتنا دھیان دیں گے۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ انٹرنیشنل فورمز پر یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ جواب دہ ہیں، تو پھر یہ کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن نکال کے، کوئی بہانے بنا کر اور وہاں پر اپنے آپ کو ایگزونریٹ کر لیتے ہیں، یا کسی طریقے سے اوائڈ کرتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی انٹرنیشنل فورمز سے۔ لیکن ہمارے لیے باہر کی کسی رپورٹ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اندر بیٹھے ہوئے یہ سب دیکھ رہے ہیں اور آواز اٹھا رہے ہیں اس کے بارے میں۔
یہ تھیں وکیل اور انسانی حقوق کی کارکن حنا جلانی. اور بھارت میں میں نے بات کی سماجی حقوق کے سرگرم کارکن اور کاروان محبت نامی مہم کے رکن ہرش مندر سے. ان سے پوچھا کہ یہ جو امریکی کمیشن کی رپورٹ آئی ہے کیا یہ صرف مودی حکومت کے دوران ہونے والے واقعات پر بات کر رہی ہے یا بھارتی معاشرے میں یہ جو مذہبی عدم رواداری ہے یہ کئی برسوں سے بڑھتی آ رہی ہے؟
برسوں سے تو بس بڑھتی آ رہی ہے. آزادی کے بعد مجھے لگتا ہے کہ 1961 میں جبل پور میں پہلا بڑا سامپردائک دنگا ہوا تھا اور تب سے سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے. 1983 میں نیلی میں آسام میں میسیکر ہوا تھا, لگ بھگ 3,000 لوگ 8 گھنٹوں میں مارے گئے تھے. 84 میں دلی میں دلی کے سڑکوں پہ سکھوں کو مارا گیا تھا. 89 میں بھاگلپور کا بہت بڑا نرسنہار ہوا, بامبے کا ہوا 1992-93 میں, اور گجرات میں بھی ایک بہت بڑا نرسنہار 2002 میں ہوا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ سامپردائک ہنسا کے دور نہیں چلے ہیں. اس کے بعد بھی کندامل اور مظفر نگر میں بھی بڑا ہنسا ہوا ہے, آسام میں ہوا ہے.
جتنی حکومتیں آئی ہیں وہ اس لہر پہ اس ویو پہ ریلیجس انٹالرنس یا مذہبی عدم رواداری کی جو ایک لہر چل پڑی اس پر قابو کیوں نہیں پا سکیں؟
دی آئیڈیا کہ میجورٹی کمیونٹی اس دیش کی ہندو ہیں اور مائنورٹیز کو اس کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہوئے ڈر کے سہم کے دب کے جینا ضروری ہے, اس کی ایک طرح سے فرسٹ مومنٹ آف ٹرائمف بابری مسجد کے گرنے سے ہوا. اور میں دیکھ رہا ہوں تب اس وقت کے بعد ایون مطلب بی جے پی کی سرکاریں اس کے بعد ہی پردیشوں میں اور کیندر میں آئے, الائنس میں پہلے آئے, اب 2014 میں وہ سوتنتر طور پہ آئی ہیں. یہ پہلے ہم لوگ مانتے تھے کہ اس دیش میں جو ادھکانش ہندو بھی سامپردائک وچار دھارا سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں اور بی جے پی جیسی سرکار کبھی آ ہی نہیں سکتی, ایسا ہم لوگ مانتے تھے. مجھے لگتا ہے کہ وہ موڑ ہے جہاں پہ دیش کی راجنیتی بدل گئی. اس میں بہو سنکھیک واد ایک طرح کا ایک عام وچار بن گیا اور ہندوستان بدلتا رہا. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ 2014 ایک بالکل اس پوری یاترا میں بھی ایک بہت ڈیسائسو نیکسٹ فیز تھا اور اس میں مطلب اس کے کارن میں بہت سنکشپ میں بتاتا ہوں. لیکن آنکڑے اگر آپ دیکھیں انڈیا اسپین میں 2010 سے گائے کے نام پہ کتنے لوگوں کی بھیڑ دوارا لنچنگ سے لوگ مارے گئے ہیں اس کا ایک کوئک سروے کیا تھا مطلب رپورٹڈ انسیڈنٹس کا اور انہوں نے پایا کہ 97% معاملے نریندر مودی جی کے پردھان منتری بننے کے بعد ہوئے ہیں پرسینٹ, اور مارے جانے والے لوگوں میں 86% لوگ مسلمان ہیں اور 8% دلت ہیں. That makes 94%. اور صرف 6% جو بچے ہیں ان میں بھی کچھ ہے آئیڈینٹی ان نون.
یہ تھے بھارت میں انسانی حقوق کے کارکن ہرش مندر. اور ادھر پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں آج ہزارہ برادری کو پھر تشدد کا نشانہ بنایا گیا. فائرنگ کے ایک واقعے میں ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے دو افراد ہلاک ہو گئے. مارے جانے والے دونوں افراد دکاندار تھے. اس واقعے کے خلاف شہر کے 3 مختلف مقامات پر احتجاج کیا گیا. کوئٹہ سے محمد قاسم کی رپورٹ.
دونوں افراد کو شہر کے مصروف ترین علاقے جمال الدین روڈ پر نشانہ بنایا گیا. سٹی پولیس اسٹیشن کے ایک اہلکار نے بتایا کہ اس علاقے میں ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے دو افراد اپنی دکان میں بیٹھے تھے. نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کے حملے میں دونوں ہلاک ہوئے. مارے جانے والے آپس میں چچا بھتیجا تھے. پولیس اہلکار نے اسے ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ قرار دیا. اس واقعے کے خلاف ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد نے کنداری بازار, مغربی بائی پاس اور پریس کلب کے باہر احتجاج کیا.
یہ جو نامعلوم ہے معلوم ہے،
ہم سب کو معلوم ہے،
عدالت کے لیے
ہم کرو ہم کرو۔
کوئٹہ شہر میں 30 گھنٹوں کے دوران ٹارگٹ کلنگ کا یہ دوسرا واقعہ تھا۔ اس سے قبل تغی روڈ پر نامعلوم مسلح افراد نے سنی مسلک سے تعلق رکھنے والے ایک مذہبی عالم کے چھوٹے بھائی کو ایک دکان پر فائرنگ کر کے ہلاک کیا تھا۔ جمال الدین افغانی روڈ اور تغی روڈ پر پیش آنے والے ان واقعات کی ذمہ داری تاحال کسی نے قبول نہیں کی۔ کوئٹہ پریس کلب کے باہر ہونے والے احتجاج کے دوران حقوق انسانی کی کارکن جلیلہ ایدر ایڈوکیٹ نے ان واقعات کو سازش قرار دیا۔
یہ اجتماعی طور پہ پورے بلوچستان کے ساتھ سازش ہے، یہاں لوگوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، میں نے بھوک ہڑتال کا اعلان کیا ہے، ہم یہاں بیٹھیں گے تادم مرگ۔
کوئٹہ شہر میں اپریل کے مہینے میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آیا۔ رواں ماہ کے دوران مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد پر بھی 2 حملے ہوئے۔ اسی طرح سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں پر بھی رواں ماہ کے دوران اب تک 4 خودکش حملے بھی ہوئے، جن میں بلوچستان کانسٹیبلری کے 6 اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب سنتے ہیں بھارت میں حالات کے بارے میں شکیل اختر کا ہفتے وار کالم دوسرا پہلو۔
انڈیا کی مرکزی حکومت نے اس ہفتے سپریم کورٹ میں 2 ججوں کی تقرری کے لیے کالوجیم کے ذریعے بھیجے گئے 2 ناموں میں سے صرف 1 نام کو منظوری دی اور 1 نام کالوجیم کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ وہ اس پر نظر ثانی کرے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج کے عہدے پر تقرری کے لیے جسٹس کے ایم جوزف موضوع نہیں ہے، کیونکہ سینیارٹی میں کئی اور جج ان سے آگے ہیں اور یہ کہ عدالت عظمیٰ میں ان کی ریاست کی نمائندگی متوازن ہے۔ جسٹس کے ایم جوزف کا نام کالوجیم نے ججوں کی تقرری کے لیے اپنے مسلمہ ضابطوں کے تحت ایک قابل جج کے طور پر بھیجا تھا۔ تقرری کے لیے 2 ناموں کی سفارش جنوری میں بھیجی گئی تھی۔ حکومت ان سفارشوں پر 3 مہینے تک بیٹھی رہی اور جب منظوری دی تو صرف 1 ہی نام جج کی تقرری کے لیے منظور کیا۔ حزب اختلاف کی جماعت کانگریس نے الزام لگایا ہے کہ حکومت نے جسٹس کے ایم جوزف کا نام اس لیے منظور نہیں کیا کیونکہ انہوں نے جب وہ اتراکھنڈ کے چیف جسٹس تھے تو ریاست میں مودی حکومت کے ذریعے لگائے گئے صدر راج کو غیر آئینی قرار دے کر کانگریس کی حکومت کو بحال کرنے کا حکم دیا تھا۔ حکومت اس سے انکار کرتی ہے۔ ماہرین قانون اور کئی سبکدوش ججوں کا خیال ہے کہ ججوں کی تقرری کے سلسلے میں سپریم کورٹ کی کالوجیم کی سفارشات حتمی ہیں اور حکومت کو اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، لیکن کئی ججوں کے نام پر حکومت کو کچھ اعتراضات ہو سکتے ہیں اور وہ کالوجیم میں اپنے تحفظات پیش کر سکتی ہے، لیکن ناموں کو رد کرنا عدلیہ کی آزادی کے سلسلے میں کئی سوالات پیدا کر رہا ہے۔ کئی ماہرین قانون اور ججوں نے رائے دی ہے کہ چیف جسٹس کو اس معاملے میں سخت موقف اختیار کرنا چاہیے۔ ججوں کی تقرری کے سوال پر حکومت اور کالوجیم میں یہ ٹکراؤ کافی عرصے سے چل رہا ہے۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس سمیت 31 ججوں کی جگہیں ہیں، جن میں اس وقت 24 جج کام کر رہے ہیں۔ 7 جگہیں خالی پڑی ہیں۔ اس برس کے آخر تک مزید 5 جج سبکدوش ہو جائیں گے۔ ملک کی ہائی کورٹس میں 400 سے زیادہ ججوں کی جگہیں خالی پڑی ہیں۔ یہ صورتحال ان حالات میں ہے جب مقدمات کی سماعت اور فیصلے کی مدت طویل ہوتی جا رہی ہے۔ ملک کی ذیلی عدالتوں میں کروڑوں مقدمے التوا میں پڑے ہوئے ہیں، مقدمات برسوں تک چلتے رہتے ہیں۔ انصاف کا عمل عام آدمی کی رسائی سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ قانونی ماہرین کا خیال ہے کہ ججوں کی تقرری سے لے کر عدالتوں کے طریقہ کار تک ہر پہلو میں اصلاح کی اشد ضرورت ہے۔ ملک کی عدالتوں پر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ عدلیہ ابھی تک اپنی خود مختاری اور آزادی کا پوری طاقت اور سختی کے ساتھ دفاع کرتی آئی ہے۔ عدلیہ ملک کے ان چند اداروں میں سے ہے جن پر لوگوں کا اب بھی پورا اعتبار ہے۔ اس کی آزادی اور غیر جانبداری کے تحفظ کی ذمہ داری صرف عدلیہ کی نہیں، ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کی بھی ہے۔ ایک آزاد اور خود مختار عدلیہ ایک فعال اور متحرک جمہوریت کی ضامن ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور بھارت اور چین نے اپنی مشترکہ سرحد پر کشیدگی کے خاتمے کے لیے نئے اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ چین کے شہر ووہاں میں بھارتی وزیراعظم نریندر مودی اور چین کے صدر شی جن پنگ کے درمیان ملاقات میں سرحدی کشیدگی کے خاتمے پر اتفاق ہوا ہے۔ بی بی سی اردو .com کی رپورٹ سنیے عارف شمیم سے۔
اس غیر رسمی ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے ان اقدامات کے تحت عسکری اور سیکیورٹی رابطوں کو فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ خیال رہے کہ دونوں ممالک کے رہنماؤں کے درمیان تعلقات میں بہتری پر 2 روزہ غیر معمولی بات چیت گزشتہ برس متنازع ہمالیہ خطے میں صورتحال کشیدہ ہونے کے بعد پہلی مرتبہ ہو رہی ہے۔ یہ تنازع گزشتہ برس سکم کی سرحد کے نزدیک بھوٹان کے ڈوکلالم خطے سے شروع ہوا تھا، چینی فوج یہاں سڑک تعمیر کرنا چاہتی تھی۔ بھوٹان کا کہنا تھا کہ یہ زمین اس کی ہے۔ انڈین فوجیوں نے بھوٹان کی درخواست پر چینی فوجیوں کو وہاں کام کرنے سے روک دیا۔ چین نے انتہائی سخت لہجے میں انڈیا سے کہا کہ وہ اپنے فوجی بقول اس کے چین کے خطے سے واپس بلائے۔ بعد میں دونوں ممالک کے درمیان ایک معاہدے کے بعد انڈین فوج ڈوکلالم میں پیچھے ہٹ گئی تھی۔ تجزیہ کار شاشانگ جوشی نے وضاحت کی کہ کیا وجہ ہے کہ انڈین وزیراعظم مودی اور چینی صدر شی اپنے اپنے دارالحکومت سے دور بغیر اپنی ٹیم کے تعلقات بہتر بنانے پر بات چیت کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق دونوں رہنماؤں کے پاس دراصل کوئی حتمی ایجنڈا نہیں تھا اور بڑھتے ہوئے اختلافات پر بات کرنے کے لیے بھی اچھا خاصا موقع تھا۔ ان کے بقول پہلی بات یہ ہے کہ انڈیا سمجھتا ہے کہ گزشتہ برس کا بحران دونوں ممالک کے تعلقات کو ایک خطرناک موڑ پر لے آیا تھا اور اس طرح کی کشیدگی کو ایک حد تک ہی رہنا چاہیے۔
یہ تھے عارف شمیم۔
ہمارے ایک پرانے سامعے لکھتے ہیں، وقت کتنا بدل گیا ہے۔ انگلستان سے جب بحری جہاز تازہ ڈاک اور اخبارات لے کر 9 ماہ کی طویل مدت میں کلکتے کی بندرگاہ پہ پہنچتا تھا تو وہاں منتظر انگریز جہاز کے ساحل پر لگنے سے پہلے ہی کشتیاں لے کر اس تک پہنچ جاتے اور ڈاک کے تھیلوں اور اخباروں پہ جھپٹ پڑتے۔
آج آپ کا پیغام برقی طور پر ایک لمحے میں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے تک پہنچ جاتا ہے، لیکن کاغذ پر قلم چلا کر دل کی بات رقم کرنے والے ہمارے سامعین آج بھی اس روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔
آپ کے علاقے میں پیغام رسانی کی جدید سہولیات ابھی نہیں پہنچی تو فکر مند نہ ہوں،
آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
اور اب کھیلوں کی خبریں سنیے تہمینہ قریشی سے۔
انڈیا کی ایک ہسپتال چین نے پاکستان کے سابق ہاکی چیمپئن گول کیپر منصور احمد کو دل کے علاج کی پیشکش کی ہے۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق منصور احمد کو ممبئی اور چنائی میں واقع ہسپتالوں میں ہارٹ ٹرانسپلانٹ سرجری کی پیشکش کی گئی ہے۔ کچھ دن قبل 49 سالہ منصور احمد نے انڈیا کی حکومت سے علاج کے لیے ویزا دینے کی اپیل کی تھی۔ سابق ہاکی چیمپئن منصور احمد 338 بین الاقوامی میچوں میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ منصور احمد نے 1994 کے ہاکی ورلڈ کپ میں نیدرلینڈ کے اسٹرائکر کی پینلٹی اسٹروک روک کر پاکستان کو ہاکی ورلڈ کپ جتوایا تھا۔ پاکستان کی کرکٹ ٹیم انگلینڈ کے دورے پر ہے، جہاں کینٹربری میں کینٹ کاؤنٹی کلب کے خلاف پہلا میچ جاری ہے۔ پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ کھیل میں اب سے کچھ دیر پہلے تک پاکستان کے 7 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں۔ پریمیئر لیگ میں آج لیورپول اور سٹوک کے درمیان میچ 0-0 پر ڈرا ہو گیا، جبکہ فٹ بال کلب آرسنل کے مینیجر آرسین وینگر نے کہا ہے کہ وہ اپنے 22 سالہ کریئر کا آخری مہینہ سکون سے گزارنا چاہتے ہیں۔ کل پریمیئر لیگ میں آرسنل کا مقابلہ مینچسٹر یونائیٹڈ سے ہوگا، جن کے مینیجر ہوزے مورینیو کے ساتھ آرسین وینگر کی خاص رائیولری رہی ہے۔ اس معاملے پر آرسین وینگر نے کہا کہ رائیولری کے باوجود وہ ہوزے مورینیو کی بہت عزت کرتے ہیں۔ ارجنٹینا کے سابق لیجنڈری فٹ بال کھلاڑی ڈیگو میراڈونا متحدہ عرب امارات کے فٹ بال کلب الفجیرہ کے کوچ کے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ ڈیگو میراڈونا 2017 سے الفجیرہ کے ساتھ سلیک تھے۔ برطانیہ کے سابق نمبر 2 ٹینس کھلاڑی ڈین ایونز کوکین استعمال کرنے پر 1 سال کی پابندی کے بعد آج ATP چیلنجر ٹور ایونٹ کے ساتھ اپنا کم بیک کر رہے ہیں۔ صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ڈین ایونز نے کہا کہ کوکین کے استعمال نے ان کو تقریباً برباد کر دیا تھا اور وہ ایسی غلطی کبھی نہیں دہرائیں گے۔ برطانیہ کے لیم سمتھ نے اعلان کیا ہے کہ وہ بیماری کی وجہ سے 12 مئی کو امریکہ کے صدام علی کے خلاف ورلڈ باکسنگ آرگنائزیشن کا لائٹ مڈل ویٹ ٹائٹل میچ نہیں کھیل پائیں گے۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی تہمینہ قریشی سے۔ افغانستان میں طالبان اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں متعدد افراد کے ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں۔ اس خبر کی تفصیل سنیے گا سربین میں آگے چل کر۔ اس وقت پروگرام کی نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا، سنیے عبداللہ فاروقی سے۔
The
بین الاقوامی مذہبی آزادی کے امریکی ادارے نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان میں مذہبی آزادی میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ سعودی عرب کے کھیلوں کے ادارے نے جدہ میں ریسلنگ کے مقابلے کے دوران پیش آنے والے واقعے پر معافی مانگ لی ہے، جس میں ڈبلیو ڈبلیو ای کی پروموشن کے دوران بڑی اسکرین پر ایک خاتون مختصر لباس میں نظر آئی تھیں۔ روسی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ اس مجوزہ قانون کے حق میں ہیں جس کے تحت روس میں امریکی پابندیوں کی پاسداری کرنے والے کو جرمانہ فعل سمجھا جائے گا۔ جنوبی انڈیا کے حکام نے اس بیان پر تنازع پیدا ہو گیا ہے جس میں تجویز دی گئی تھی کہ غریبوں میں چاول کی مفت تقسیم اس وقت تک روک لی جائے جب تک دیہاتی اپنا گاؤں صاف نہیں کرتے۔ جاپان میں سومو ریسلنگ کے حکام نے خواتین کے ریسلنگ رنگ میں داخلے پر پابندی ختم کرنے سے متعلق فیصلہ مؤخر کر دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبریں آپ نے سنی عبداللہ فاروقی سے، سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں پی ایم ایل این کی حکومت نے گزشتہ روز اس حکومت کا آخری بجٹ پیش کیا اور آج بجٹ سے متعلق میڈیا کو ایک بریفنگ دی گئی۔ میں نے اسلام آباد میں ہماری بی بی سی کی ساتھی سارا حسن سے پوچھا کہ آج کی بریفنگ کی خاص بات کیا تھی۔
جی امبر، آج کچھ اخبارات نے بھی یہ بات کوٹ کی کہ گورنمنٹ کی جو فائنینشیل پوزیشن ہے، مالیاتی پوزیشن کافی خراب ہے اور حکومت کے پاس بیرون ملک کی جانے والی ادائیگیوں کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ان حالات میں کیسے گورنمنٹ جو ہے آگے کے 3 مہینے گزارے گی، تو اس بارے میں بڑی کلیئر انہوں نے مرتضیٰ اسماعیل جو کہ وزیر خزانہ ہے، انہوں نے اس کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ 31 مئی کو ختم ہونے والے سینیور میں ان کی حکومت کسی بھی صورت آئی ایم ایف سے کوئی نیا پروگرام پہ بات نہیں کر رہی ہے کہ آئی ایم ایف سے پیسے مل جائیں۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ ملک میں غیر مبادلہ کے ذخائر بہت ہی کم ہو گئے ہیں اور بیرون ملک ادائیگیوں کے لیے جو ہمیں رقم چاہیے، اس کے لیے حکومت نے ایک اقدام یہ کیا ہے کہ $1 ارب کا بندوبست کیا ہے تاکہ اپنے ریزرو کی پوزیشن کو بہتر کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ ایسے میجرز لیے ہیں، مطلب اقدامات کیے ہیں جس کے ذریعے پاکستان کی برآمدات میں اضافہ ہوا ہے اور اس سے بھی امید ہے حکومت کو کہ کچھ انہیں قرض مبادلہ ملے گا تاکہ یہ ادائیگیوں کے توازن کو بہتر کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے کیونکہ یہ بجٹ کے بارے میں پریس کانفرنس تھی، تو انہوں نے بجٹ میں لیے جانے والے اقدامات پہ بھی کافی روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس بجٹ میں بہت کنزرویٹو ایسٹیمیٹ رکھے ہیں اور ہم نے اس پوری اس چیز کی پوری گنجائش رکھی ہے کہ آنے والی حکومت اپنی مرضی کے مطابق اس میں کچھ تبدیلیاں کر سکے۔
یہ بتائیں کہ جو بجٹ میں اس بجٹ میں جو خسارہ بتایا گیا ہے، جو ڈیفیسٹ بتایا گیا ہے، وہ کہاں سے پورا کیا جائے گا؟ مطلب اس کی کوئی تفصیلات بتائی گئیں؟ مطلب یہ واضح نہیں ہے، آج کچھ اس بارے میں زیادہ معلومات ملی ہیں کیا؟
جی، سبل سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ نے اس بجٹ میں بہت سے ایسے ریلیف دیے ہیں عوام کو اور کئی اگریسولی آپ نے ٹیکسوں میں کمی کی ہے، یہ وہ اقدامات ہے جس سے حکومت کی آمدنی میں مزید کمی آئے گی، جبکہ ایسے وقت پہ جبکہ خسارہ بڑھ رہا ہے تو خسارے کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ تو اس پہ ہارون اختر جو کہ مشیر ریونیو ہیں، انہوں نے کہا کہ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ برآمدات کو بڑھایا جائے اور کچھ اشیاء پر ریگولیٹری ڈیوٹیز عائد کی گئی ہیں، اس کے علاوہ بعض سفر پر ڈیولپمنٹ ترقیاتی اخراجات میں کمی کی گئی ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے اخراجات کو کنٹرول کریں، لیکن بہت سے ایسے مبصرین جو کہ معیشت پر کڑی نظر رکھتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت نے بہت سے ریلیف تو دی ہوئے ہیں، لیکن اس ریلیف پھر امر درآمد کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے، اس بارے میں کچھ بجٹ میں واضح طور پر نہیں کہا گیا ہے۔
اچھا، تو یہ ابھی تک واضح نہیں ہے۔ اچھا، ویسے اگرچہ یہ مطلب ملازم پیشہ لوگوں کو ٹیکسز میں کچھ ریلیف ملی ہے، کچھ رعایت ملی ہے اس بجٹ میں، لیکن مطلب ماہرین کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں، عام آدمی کے لیے یہ بجٹ کیا معنی رکھتا ہے؟
امبر، اس بجٹ پہ تنخواہ دار طبقے کے لیے، چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کے امپلائیز ہوں یعنی کہ سرکاری ملازمین ہیں، ان کی تنخواہوں کی خاطر خواہ اضافہ کیا گیا ہے، پینشنر کو بھی کافی ریلیف دیا گیا ہے، تو جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے لیے بھی ٹیکسوں میں خاطر خواہ کرنے کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو تاجر برادری کو کافی سہولت ملی ہے، انڈسٹریز کے اوپر ٹیکس کم کیے گئے ہیں، کارپوریٹ سیکٹر پہ ٹیکس کم کیے گئے ہیں۔ یہ تمام اقدامات یقینی طور پہ بہت پازیٹیو تو ہوں گی، لیکن جو مبصرین ہیں، جو ماہرین معاشیات ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ حکومت ایک ایسے ٹائم پہ یہ ریلیف دے رہی ہے جبکہ اگلی حکومت جو آئے گی اس کے لیے ان تمام چیزوں پر عمل درآمد کرنا بہت مشکل ہوگا, کیونکہ ماضی میں بھی پچھلے 5 بجٹ پاکستان نیشنل نماز کے طرف پیش کر چکی ہے, لیکن یہ اس آخری جاتے جاتے انہوں نے جو بجٹ پیش کیا ہے یہ واحد بجٹ ہے جس میں انہوں نے تمام سیکٹرس کو خاطر خواہ ریلیف دیا ہے.
اچھا, ویسے سارا حسن, آپ کو کافی تجربہ ہے بجٹ کی, آپ کوریج کرتی رہی ہیں اتنے سالوں سے, آپ کس طرح دیکھتی ہیں اس بجٹ کو؟
امبر, یہ ایک ایسا بجٹ ہے, آپ اس کو کہہ لیجیے کہ مسلم لیگ نواز کی حکومت اس کو ایک پولیٹیکل مائلج کے طور پر انتخابات میں اپنے فائدے کے طور پر تو دیکھ سکتی ہے, لیکن اس کی تمام شرائط پر عمل درآمد کرنا کسی بھی آنے والی حکومت کے لیے کافی مشکل ہوگا.
یہ تھیں اسلام آباد سے سارا حسن. اور اب رخ کرتے ہیں افغانستان کا, جہاں سے اطلاعات ہیں کہ طالبان اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں متعدد افراد ہلاک ہو گئے ہیں, جبکہ بعض اضلاع پر طالبان کے قبضے ہو جانے کی بھی اطلاعات ہیں. کابل سے بی بی سی پشتو کے نامہ نگار نور گل شفق کی رپورٹ سنیے.
طالبان کی طرف سے اعلان شدہ بہاری آپریشن الخندق کے اعلان کے ساتھ ہی اس گروہ اور افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں میں شدت آئی ہے. آج بدخشان, ہلمند, کندوز, تخار, ننگرہار اور غزنی صوبوں سے جھڑپوں کی خبریں ملی ہیں. بدخشان کی پولیس کمانڈر عبدالخالق اقصائی نے بی بی سی کو بتایا کہ طالبان نے اس صوبے کے 7 ضلعوں میں جنگ شروع کی ہے.
گروپ طالبہ ہستان کے چندین استقامات,
وہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان اس لیے کئی سمتوں سے حملہ کر رہے ہیں کہ ضلعوں میں ناقراری پھیلا سکے, پر ہمارے جانباز بھی ان ضلعوں میں ہوشیار حالت میں دفاع کے لیے کھڑے ہیں. تاہم ان جھڑپوں میں 3 پولیس اور 9 طالبان مارے گئے ہیں. بدخشان کے پڑوسی صوبے تخار سے بھی جھگڑے کی خبریں ملی ہے. مقامی پولیس اہلکار عبدالرشید بشیر نے بی بی سی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ طالبان نے تخار کے خواجہ غار ضلع پر کنٹرول حاصل کی ہے. وہاں افغانستان کے جنوب ہلمند اور مشرقی صوبے ننگرہار میں ہوئی جھڑپوں میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ عام شہری بھی مارے گئے ہیں. ہلمند کے گورنر کے ترجمان عمر زواک نے بتایا کہ ضلع نادلی کے لوئی باغ علاقے میں آج صبح ایک مازدا موٹر میں سوار خود کش نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا, جس میں 2 فوجیوں کی جانی گئی ہے اور 6 عام شہری زخمی ہو چکے ہیں. اس طرف ننگرہار کے سیکیورٹی اہلکاروں نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ ضلع گوشتہ میں مقامی پولیس کے ایک چوک کی طالبان کے ہاتھ آئی ہے, جس میں 5 پولیس بھی مارے گئے ہیں. اسی ضلع کے ایک گاؤں میں مارٹر گولہ گرنے سے وہاں بسنے والے 5 لوگوں کی موت ہوئی ہے. افغانستان کے صدر محمد اشرف غنی نے طالبان کی طرف سے جھڑپوں کی اس تازہ لہر کو غیروں کی سازش سے شروع جنگ بتلایا اور کہا کہ طالبان ہی کی وجہ سے آج غیر ملکی افواج افغانستان میں تعینات ہیں.
دا جګړه دی او مسلمان او خپلواک افغانستان په ضد جګړه ده.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ ایک مسلمان اور خود مختار افغانستان کے خلاف جنگ ہے. یہاں غیر ملکی افواج کی موجودگی کی 2 وجہ ہیں, ایک افغان حکومت کے ساتھ طالبان کی جنگ کا اعلان اور دوسری وجہ دہشت گرد گروہوں سے طالبان کے تعلقات. ان کو باہمی امن قائم کرنے کے لیے میری دی ہوئی تجویز 20ویں اور 21ویں صدی کی جنگی تاریخ کی ایک انمول مثال ہے, مگر ہم جانتے ہیں کہ تم لوگ غیروں کے اشارے پر لڑ رہے ہو. امید یہ تھی کہ رواں سال طالبان افغان حکومت کے امن کی تجویز کو قبول کر لیں گے, پر طالبان کی طرف سے الخندق آپریشن کے اعلان نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ لڑنا چاہتے ہیں. افغان حکام کا کہنا ہے کہ ان کے معلومات کے مطابق سارے کے سارے طالبان جنگ کے طرفدار نہیں ہیں, مگر طالبان کے کچھ رہنما ان کو جھگڑنے پر مجبور کر رہے ہیں. نور گل شفق, بی بی سی, کابل.
اور گزشتہ روز شمالی اور جنوبی کوریا کے رہنماؤں کے درمیان سرحد پر واقع غیر فوجی علاقے میں ہونے والی تاریخی ملاقات کو عالمی سطح پر خوش آئند اقدام کہا جا رہا ہے. تاہم امریکی صدر نے کہا ہے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والے کامیاب مذاکرات کے باوجود شمالی کوریا پر زیادہ سے زیادہ دباؤ وہ جاری رکھیں گے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ اس وقت سنیے نازیہ گلزار سے.
گزشتہ روز شمالی اور جنوبی کوریا کے رہنماؤں کے درمیان ہونے والی ملاقات کو عالمی سطح پر مثبت قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والے کامیاب مذاکرات کے بعد امید کرتے ہیں کہ ایک دن تمام کوریائی افراد جوہری ہتھیاروں سے پاک جزیرہ نما خطے میں مل کر رہیں گے۔
میں آنے والے ہفتوں کے دوران کم جونگ سے ملاقات کروں گا، جس کا مقصد شمالی کوریا اور پورے جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ دن ضرور آئے گا جب اولمپکس کے ایتھلیٹس جوہری اسلحے سے پاک جزیرہ نما کوریا پر مقابلوں میں حصہ لیں گے، اور جہاں تمام کورین مل کر امن کے ساتھ رہیں گے۔
انہوں نے جوہری ہتھیاروں کی مکمل تخفیف تک شمالی کوریا پر دباؤ برقرار رکھنے کی بات بھی کی ہے۔ آسٹریلیا نے بھی کچھ اسی طرح کے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ شمالی کوریا سے یا شمالی کوریا کی جانب ہتھیاروں اور ممنوع سامان لے جانے والے بحری جہازوں کی نگرانی کرنے کے لیے اپنے فوجی گشتی جہاز جاپان بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ادھر روس نے شمالی اور جنوبی کوریا کے رہنماؤں کی ملاقات کو مثبت پیش رفت قرار دیا ہے، جبکہ جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے کہتے ہیں کہ وہ اس ملاقات کو اچھا قدم سمجھتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ شمالی کوریا اپنے وعدوں کو عملی جامہ پہنائے گا۔
شمالی اور جنوبی کوریا کے رہنماؤں کے درمیان جوہری ہتھیاروں کی تخفیف سمیت مختلف مسائل پر گفتگو ایک اہم پیش رفت ہے۔ ہمیں امید ہے کہ شمالی کوریا اس ملاقات اور اس کے بعد امریکہ کے ساتھ ہونے والی ملاقات کے تناظر میں ٹھوس اقدامات کرے گا۔ اس کے بعد ہم شمالی کوریا کی کارروائیوں پر نظر رکھیں گے۔
چینی وزارت خارجہ کی ترجمان خوا چونینگ نے کہا کہ یہ ملاقات جزیرہ نما کوریا کے دیرپا استحکام کی جانب ایک اہم قدم ثابت ہوگی۔
ہم شمالی اور جنوبی کوریا کے رہنماؤں کی ملاقات کے اس تاریخی اقدام کی تعریف کرتے ہیں۔ چین اس تاریخی ملاقات کے مثبت نتائج کی خواہش رکھتا ہے۔ ہم یہ خواہش اور توقع کرتے ہیں کہ یہ ملاقات جزیرہ نما کوریا کے لیے دیرپا امن اور استحکام کی راہ ہموار کرنے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔
دونوں اطراف کے عوام نے اس تاریخی ملاقات کو خوش آئند کہا ہے۔ شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان جمعے کی صبح 1953 کی کورین جنگ کے اختتام کے بعد پہلی بار سرحد پار کر کے جنوبی کوریا میں داخل ہوئے تھے، اور جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان اپنے نو رکنی وفد کے ساتھ کم جونگ ان سے ملے۔ دونوں رہنماؤں نے اس تاریخی ملاقات کے بعد جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا، جس کے بعد جنوبی کوریا کے رہنما مون جے ان نے سرکاری ضیافت کے دوران اس ملاقات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا،
ہم نے تاریخی ملاقات کی اور پوری دنیا کی نگرانی میں اہم معاہدہ کیا ہے۔ ہم نے جزیرہ نما کوریا اور دنیا کے لیے امن کے نئے دور کا آغاز کیا ہے۔
اس موقع پر شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے جنوبی کوریا کے اپنے ہم منصب کے ساتھ ہونے والی ملاقات کو سراہتے ہوئے کہا،
ہم شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان منجمد تعلقات کے بحال ہونے پر بہت خوش ہیں، جو کہ ایک خواب تھا، اور آج ہم پوری دنیا کے سامنے اپنے اچھے تعلقات کا اعلان کرتے ہیں۔
دوسری جانب امریکی صدر اور شمالی کوریا کے سربراہ کے درمیان ملاقات جون میں متوقع ہے، لیکن تاحال اس ملاقات کے مقام اور حتمی تاریخ کا تعین نہیں ہوا ہے۔ اس ملاقات کے حوالے سے صدر ٹرمپ اس امید کا اظہار کر چکے ہیں کہ یہ کامیاب ہوگی، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو وہ باعزت طریقے سے اجلاس سے اٹھ کر چلے جائیں گے۔
شمالی اور جنوبی کوریا کے مذاکرات، امریکی صدر ٹرمپ کا اس بارے میں بیان، تفصیل بتا رہی تھی نازیہ گلزار۔ اور تور دے فرانس سائیکل ریس کا آپ نے سنا ہی ہوگا، اب سنیے تور دے خنجراب کے بارے میں۔ گلگت بلتستان کی حکومت پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کے ساتھ مل کر 11 سے 14 مئی کو پہلی تور دے خنجراب ریلی منعقد کر رہی ہے۔ پاکستان کے علاوہ افغانستان کے سائیکل سوار اس میں حصہ لیں گے۔ ہمارے ساتھی ہارون رشید نے کمشنر گلگت بلتستان عثمان خان سے پوچھا کہ یہ سائیکل ریلی کرانے کا خیال کیا آیا، کیا تھا؟
سر بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں کیونکہ ٹوریزم کا بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، لیکن آج تک وہاں پہ وہی وہ ٹریڈیشنل ٹوریزم تھی جس کے اندر ٹورسٹ آتے تھے، اٹریکشنز نہیں تھیں۔ سو گورنمنٹ آف گلگت بلتستان ایز اے پالیسی لاسٹ ایئر سرفرنگا جیپ ریلی کرائی اور اس سال یہ پلان کیا گیا ہے کہ ایک سائیکلنگ ایونٹ کرایا جائے اور دس از ناٹ اونلی اے سائیکلنگ ایونٹ یہ ہم دنیا کے سب سے ہائیسٹ پیو روڈ کے اوپر سائیکلنگ ایونٹ لے کے جائیں گے اور پرپز یہ ہے کہ اٹریکشنز پیدا کی جائیں جیسے باقی دنیا اپنی ٹوریزم کو سپورٹ کرنے کے لیے اٹریکشنز پیدا کرتی ہے
تو چیلنجز آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں آرگنائزر کے طور پر
کافی سارے چیلنجز نظر آ رہے ہیں جیسے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سائیکلنگ ریلی تین ڈسٹرکٹس پہ محیط ہے گلگت ڈسٹرکٹ ہے نگر ڈسٹرکٹ ہے دین ہنزہ ڈسٹرکٹ ہے سو تین ڈسٹرکٹس جب ہو جاتی ہیں تو پھر اس کی ایڈمنسٹریشن مشکل ہو جاتی ہے سیکنڈلی اس کے اندر الٹیچیوڈ بہت زیادہ انوالو ہے بیکاز سائیکلس کو ہم نے خنجرا سائیکلسٹ کو لے کے جانا ہے سو وہ سیکنڈ چیلنج ہے تھرڈلی انٹرنیشنل ٹیمس کو ارج ان کرنے میں تھوڑی سی ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں سو ہوپ فلی نیکسٹ ایئر کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ٹیموں کو لے کے آئیں
زیادہ بہتر نہ ہوتا کہ ایک ڈسٹرکٹ میں چھوٹے لیول پہ پہلے دفعہ کرواتے پھر آہستہ آہستہ گریجولی اس کو بڑھاتے ہیں
سر اس طرح ہے کہ اس میں پھر وہ والا اسکیل نہیں آتا اس کا بیکاز ہم وی وانٹیڈ کہ اس میں ٹور ڈی خنجراب کے اندر ایونٹ اس میں ساتھ ساتھ ایونٹس بھی ہیں اور ایریاز بھی ہیں جیسے راکا پوشی ویو پوائنٹ ہے ایک ڈسٹرکٹ میں کراتے تو بہت سارے ایریاز اس میں نہ ہوتے اس میں راکا پوشی ویو پوائنٹ ہے عطا آباد لیک ہے پسو کون ہے سو مینی پلیسز ٹو سی
تو اس میں کون سے سائیکلسٹ آ رہے ہیں کون سی ٹیمز آ رہی ہیں
اس میں ہمارے پاس جو ٹیمیں آ رہی ہیں پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کے ساتھ بیسیکلی مل کے ہم کر رہے ہیں سو اس میں ہمارے پاس پاکستان کی نیشنل ٹیمز ہیں جو کہ سائیکلنگ فیڈریشن میں ہمارے پاس وابڈا کی ٹیم آ رہی ہے آرمی کی ٹیم آ رہی ہے ہمارے پاس ایچ ای سی کی ٹیم آ رہی ہے اسی طرح ہمارے پاس کوئی سات ٹیمیں آ رہی ہیں اس کے علاوہ ایک اوپن کیٹیگری بھی ہے جس کے اندر کوئی بھی اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے
یہ تھے کمشنر گلگت بلتستان عثمان خان جو ہمارے ساتھی ہارون رشید کو ٹور دی خنجراب سائیکل ریلی کے بارے میں بتا رہے تھے سربین ابھی جاری ہے
اپنی رائے کا اظہار کریں
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا
بات کریں سیاست پر
ٹرمپ آئیں گے ہیلری عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی نمبر ہے 0800-222-275 یاد رکھیے گا موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139 واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے
اور سامعین آج سنیچر ہے تو اب سربین میں وقت ہوا ہے بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا
بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ بالی ووڈ راؤنڈ اپ
سونم کے دل کا دیا کس کے لیے جلتا ہے یہ ایک ایسا راز ہے جو اب عام ہو چکا ہے سونم چاہے اس بارے میں کچھ نہ کہیں لیکن کہتے ہیں نا کہ عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے جی ہاں ہوا یوں کہ سورا بھاسکر سونم اور کرینہ کی فلم ویر دی ویڈنگ کے ٹریلر لانچ میں جب ان تینوں سے پوچھا گیا کہ شادی لفظ سن کر ان کے ذہن میں کیا آتا ہے تو سنیے ان تینوں کا کیا کہنا تھا
جس کی سب سے کم چانسز ہے شادی ہونے کی اسی سے پوچھ لو پہلے میرے ذہن میں تو میرا بھائی آتا ہے میرا ریئل بھائی جس کی ابھی شادی ہوئی ہے ایک مہینے پہلے بس
کرینا
سونم ایسے ہونے چاہیے دوست
کرینا جی گندی بات اپنے دوستوں کے سیکرٹ کوئی ایسے بتاتا ہے میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ آج سنیے گا کہ میگھنا گلزار نے عالیہ بھٹ کو فلم راضی کے لیے کیسے راضی کیا عالیہ اپنی ممی کے بارے میں کیا کہتی ہیں یہ नटखट और ब्यूटीफुल लड़की यानी आलिया भट्ट अब आपको बहुत ही इंटेंस रोल में नजर आने वाली हैं। आलिया भट्ट मेघना गुलजार की फिल्म राजी में एक जासूस का किरदार निभाएंगी।
वो आसमान देख रहे होंगे और हम उनके पांव तले से जमीन खींच लेंगे।
एक मासूम लड़की जिसे जासूसी का इल्म भी नहीं है, बेटी है तुम्हारी हिदायत।
मेघना का कहना है कि ये किरदार सिर्फ आलिया के लिए ही बना है, लेकिन मेघना जी आपने आलिया को तैयार कैसे किया?
अच्छी बात ये है कि पहले दिन जब हमने स्क्रिप्ट की रीडिंग की तो मुझे जबान थोड़ी सी कच्ची लगी कि ये मतलब जो ठहराव हमें चाहिए वो है नहीं। मैंने कहा आलिया ये दो तीन फिल्में हैं ये देख लो, उस वक्त के लोग किस तरह से बात करते थे, उनकी जबान कैसी होती थी और एक लहजा होता था बात करने का।
लगन की बाजी है, चोट भी ताजी।
आप बताएं कि फिल्म में अपनी असली मम्मी की बेटी का किरदार कैसे निभाया?
मैं उनकी तरह बहुत हूँ। शी वाज वेरी लाइक शॉट के बाद यू नो कुछ और हम लोग यहाँ करेंगे, बाहर जाएंगे, ये करेंगे एंड आल्सो शी वाज वेरी इनटू दैट। सो
बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे।
शूटिंग कश्मीर की खूबसूरत वादियों में हुई है, तो आपको वहाँ सबसे अच्छा क्या लगा?
कश्मीरी पुलाव तो मैं हर रोज खा रही थी। आई केम बैक एंड आई पुट ऑन 3 kilos, सो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस।
वतन के आगे कुछ नहीं, खुद भी नहीं।
मुन्ना भाई MBBS, मुन्ना भाई
बॉलीवुड के इस सितारे के लिए जिंदगी हर कदम एक नई जंग थी। ये बड़े पर्दे पर रोमांस, एक्शन और इमोशन दिखाते नजर आते थे, लेकिन खुद इनकी असली जिंदगी एक्शन से भरपूर रही, जिसमें ड्रामा भी था, जेल भी और ड्रग्स भी। बात हो रही है बाबा यानी संजय दत्त की।
अपना लाइफ फुल सांप सीढ़ी का बोर्ड है, कभी अप तो कभी डाउन। 22 का था, इतना ड्रग्स किया कि लंग्स ने जवाब दे दिया, डॉक्टर बोला इसका चैप्टर क्लोज्ड। पुलिस वालों ने झापड़ मारा, अंडरवर्ल्ड ने सुपारी निकाला, घड़ियां भी पहनी, हथकड़ियां भी, 308 गर्लफ्रेंड्स थी और एक AK-56 राइफल।
सुनील दत्त और नरगिस दत्त के साहबजादे संजय दत्त की जिंदगी इतनी एक्शन पैक रही कि उनके दोस्त और फिल्म साज राजकुमार हिरानी ने उनकी जिंदगी पर फिल्म ही बना डाली।
संजू को मैं इतने सालों से जानता हूँ, हमने बहुत काम किया है। संजू का इससे कोई संबंध नहीं, उसने शेयर की क्योंकि वो कहानी शेयर करना चाहता था और ना संजू को ये देने की जरूरत है कि वो बनाने के लिए। संजू से रिश्ता ही अलग है। तो कभी भी आप कोई भी बायोपिक नहीं दिखा सकती, तो पूरी लाइफ आप डल नहीं कर सकते हो। आप जो रिलेवेंट होता है, जो आपको लगता है कि ये लोगों को जानना चाहिए, ये लोग जानना चाहते हैं, जो उसकी लाइफ रिलेवेंट हिस्से हैं, तो हम भी वही करेंगे जो उनके रिलेवेंट हिस्से हमें लगते हैं, वो उन पर हम टच करेंगे।
नायक नहीं खलनायक हूं मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूं मैं।
इस फिल्म में संजय दत्त का किरदार निभा रहे हैं रणबीर कपूर। उनका कहना है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने एक अलग संजय दत्त को देखा।
मैं एक अलग संजय दत्त को जानता हूँ, यू नो नोन हिम एज अ फैमिली फ्रेंड, आई हैव आल्सो बीन अ फैन, बट मैंने वो साइड का संजय दत्त देखा, यू नो खलनायक, बिग एक्शन हीरो, द काइंड ऑफ स्टाइल आइकॉन ही इज, कैसे उसके बाल थे, यहाँ वो क्रॉस पहनता था, कैसे कपड़े पहनता था, मैं उससे वाकिफ था। बट देन व्हेन आई रेड द स्क्रीन प्ले, देन यू रियली अंडरस्टैंड कि उसकी लाइफ जर्नी क्या थी। दैट वाज रियली शॉकिंग टू मी। सो आई थिंक एवरी सीन, यू नो हिज होल ड्रग फेज, हाउ ही केम आउट ऑफ इट, हाउ ही फॉट दैट फेज एट सच एन अर्ली एज, द पासिंग ऑफ हिज मदर 2 days before his premiere, 2 or 3 days before his premiere, you know, his controversy with terrorism, his controversy with the gun, you know, with the women in his life, everything, you know, everything was quite shocking to me ki how can a man have so many lives in one life. I'm 35 today, by the time he was 18 I think he had lived 5 times what I could ever live in my life.
फिल्म रॉकी से डेब्यू करने वाले बाबा की जिंदगी में कुछ ज्यादा ही एक्शन रहा। माँ की मौत के बाद ड्रग्स का शिकार हुए, शादी हुई तो एक बेटी की पैदाइश के बाद ही बीवी चल बसी। फिल्मों में कामयाबी मिली तो माजी की कुछ गलतियों के सबब जेल जाना पड़ा।
तुम्हें
अपना बनाने की कसम खाई है
कुछ अरसे पहले बीबीसी ने संजय दत्त से खसूसी बातचीत की थी। आज आप इसी गुफ्तगु की कुछ झलकियां सुन सकेंगे। अपनी मां नरगिस की मौत के बाद संजय दत्त नशे की लत में गिरफ्तार हो गए। जब उनसे पूछा गया कि जिंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में क्या कहेंगे तो उनका कहना था,
देखिए ये अगर मैं वही सोच के बैठूं और एक कोने में बैठ के सोचता रहूं तो आगे इंसान बढ़ नहीं सकता। तो मैं उसे एक लेसन लर्न, जैसे आई हैव लर्न अ लेसन, आई हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दोज एक्सपीरियंसेस, वो लेके मैं चलता हूं।
चिट्ठी आई है 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 वतन से चिट्ठी आई है।
संजय दत्त 100 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। एक्शन फिल्मों में उनके किरदार इतने मकबूल हुए कि उन्हें डेडली दत्त कहा जाने लगा।
स्टारडम एक ऐसी चीज है जो मतलब इंसान को ओपन रहना पड़ता है, मतलब उसके हर मूव्स हर चीज ओपन होनी चाहिए और दैट्स द प्राइस यू हैव टू पे। लेकिन जितने बड़े स्टार आप रहो उतना जमीन पे रहोगे तो मेरे हिसाब से वो सबसे अच्छा होता है। मेन चीज है अच्छा इंसान बन के जी, दैट इज इट। और मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ कि मुझे स्टार बनाया पब्लिक ने, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अपने फैंस से कैसे मिलना, क्या करना, बिकॉज अगर फैंस ने आपको, उन्होंने आपको स्टार बनाया, अगर वो मेरी पिक्चरें नहीं देखते एक पिक्चर के बाद में कोई यार कौन है, आई वुडंट हैव बीन व्हाट आई एम।
संजय की पहली बीवी ऋचा शर्मा की मौत के बाद उनकी बेटी त्रिशाला अमेरिका में अपनी नानी के साथ रहती है, तो अपनी बेटी के साथ उनका रिश्ता कैसा है?
वो मैंने फादरहुड कभी एक्सपीरियंस नहीं किया क्योंकि त्रिशाला की माँ बीमार थी, त्रिशाला को वहाँ रहना पड़ा, मुझे यहाँ काम करना पड़ा। तो जो मेन चीज़ होता है जो एक फादर या एक पेरेंट अपने बच्चों के साथ ग्रो करता है, वो मैं मिस कर चुका था। कितना फ़ोन पे करोगे या साल में दो टाइम जाके मिलोगे, वैसा थोड़ी होता है। तो एक अजीब एक्सपीरियंस है मेरे लिए, तो एक ब्यूटीफुल फीलिंग जो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं। बिल्कुल वैसे ही मैं बनना चाहता हूँ जैसे दत्त साहब, हमेशा एक सपोर्ट के साथ, सपोर्ट बन के मेरी हमारी ज़िंदगी में एक जुड़े रहे थे, वैसे ही बिल्कुल वैसे ही बनना चाहता हूँ। लेकिन मैं अपने बच्चों से कहूँगा कि जैसे मैं बचपन में था वैसे मत बनो, क्योंकि मैंने सबकी वाट लगा दी।
आवाज़ तो हमको, हम खो गए, कब नींद से जागे, कब सो गए।
गैर कानूनी तौर पर हथियार रखने के इल्जाम में उन पर मुकदमा चला। इस सिलसिले में कई बार जेल गए और आखिरकार अदालत से मिलने वाली अपनी सजा को पूरा करने के बाद संजय की वापसी हुई और उन्होंने भूमि जैसी फिल्म से वापसी की। फिल्म में ज्यादा बिजनेस नहीं किया।
है दिल को तेरी आरज़ू, पर मैं तुझे ना पा सकूं।
अब संजय दत्त अपनी बेगम मान्यता और बच्चों के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर चुके हैं। उनका कहना है कि उन्हें जिंदगी से कोई शिकायत नहीं।
I have no complaints there. I mean, I've had my sets of ups and downs. I've come out of all my problems with a smile on my face. And I'll keep working and I'll keep working hard and I'll keep entertaining the public.
ख्वाबों की दुनिया मुकम्मल कहां है, जीने की ख्वाहिश में मरना यहां है।
और अब हमेशा की तरह इस हफ्ते की फिल्म।
अगर वाकई पावर की ख्वाहिश हो तो दिल के मामलों को दूर रखना चाहिए, आड़े आते हैं।
मेरी हर बात पे शक करना, मगर इस बात पर नहीं कि मुझे तुमसे प्यार है।
इस हफ्ते फिल्म दास देव रिलीज हुई है। हमारे फिल्म क्रिटिक अर्नब बैनर्जी फिल्म पर बात करेंगे। जी अर्नब,
दास देव सुधीर मिश्रा की शायद सबसे एम्बिशियस फिल्म है, जहाँ पे पॉलिटिक्स का पावर प्ले दिखाया गया है। इट्स अ थ्रिलर। यहाँ पे पारो और देव दोस्त तो हैं बचपन के, लेकिन उसमें इतनी ज्यादा इंटेंसिटी नहीं दिखाई देती है, यानी उनका जो प्रेम है वो इतना नहीं दिखाई देता है जो हमने पढ़ा है या देखा है। देवदास के बहुत से वर्जन बने हैं, ये हर वर्जन से अलग है। दास देव सुधीर मिश्रा की ऐसी नहीं है कि आप सीट पे बैठ के कहे कि वाह क्या फिल्म देखी है। तो इसीलिए मैं दास देव को 5 में से 2.5 दूंगा।
तो ये था इस हफ्ते का बॉलीवुड राउंडअप। कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा। तो अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए शो के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत और रखें अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
BBC बॉलीवुड राउंड अप, बॉलीवुड राउंड अप।
और बॉलीवुड राउंड अप के साथ प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुंचा। आज सरबीन के एडिटर थे उमर आफरीदी, प्रोड्यूसर थे सलीम अहमद और हमारे स्टूडियो मैनेजर्स थे लंदन में टॉम बर्चल और इस्लामाबाद में इसरारुल हक। सरबीन की पूरी टीम के साथ मुझे अंबर खैरी को अब इजाज़त दीजिए, लेकिन आखिर में ख़बरों की सुर्खियाँ सुनिए अब्दुल्ला फारूकी से।
بین الاقوامی مذہبی آزادی کے امریکی ادارے نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان میں مذہبی آزادی میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ روسی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ اس مجوزہ قانون کے حق میں ہیں جس کے تحت روس میں امریکی پابندیوں کی پاسداری کرنے کو مجرمانہ فعل سمجھا جائے گا۔ جنوبی انڈیا کے حکام نے اس بیان پر تنازع پیدا ہو گیا ہے جس میں تجویز دی گئی تھی کہ غریبوں میں چاول کی مفت تقسیم اس وقت تک روک لی جائے جب تک دیہاتی اپنا گاؤں صاف نہیں رکھتے۔ اور جاپان میں سومو ریسلنگ کے حکام نے خواتین کے ریسلنگ رنگ میں داخلے پر پابندی سے متعلق فیصلہ مؤخر کر دیا ہے۔ ایسوسی ایشن کا ہنگامی اجلاس شہر کے میئر کے رنگ میں بے ہوش ہو جانے اور خواتین کو انہیں طبی امداد فراہم کرنے سے روکنے کے بعد بلایا گیا تھا۔ یہ خبریں بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔